ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات سے کہا کہ یا نساء نبی لستن کا احد من النساء، کہ تم کسی اور دوسری عورت جیسی نہیں ہو. یہاں سے ایک سوال ابھرتا ہے ذہن میں کہ کیا ازواج مطہرات ساری دنیا کی عورتوں سے افضل ہے؟ اگر جواب دیا جائے کہ ہاں، تو پھر ایک آیت قرآن پاک کی جو ہم پڑھ چکے سورۃ آل عمران میں، حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں کہ ان اللہ اصطفا کی و تہر کی وصطفا کی علی نساء العالمین، کہ مریم ہم نے آپ کو چن لیا، آپ کو پاک کیا اور آپ کو برگزیدہ کیا سارے جہان کی عورتوں پر، تو کیا اس میں اور اس میں کچھ کلیش پیدا ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب ترمذی کی ایک روایت سے ملتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس کی روایت ہے، کہ چار عورتیں ایسی ہیں کہ جو کامل ہیں. مردوں میں تو بہت سارے کامل ہیں، لیکن عورتوں میں چار، جس میں مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت محمد اور آسیہ زوجہ فرعون موجود ہیں. اور ایک روایت میں ساتھ ہی آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عورتوں پر اسی طرح فضیلت ہے جیسے ثرید کے کھانے کو باقی کھانوں پہ. ثرید ایسی ہے جیسے آپ کی ہماری آج کی گوشت والی حلیم، جس میں صرف روٹیاں ڈال کے وہ گوشت کو پکا کے کھایا کرتے تھے، یعنی بہت مرغوب کھانا تھا اللہ کے نبی کا. تو جواب دونوں باتوں کو ملانے سے کیا ہوا کہ نبی کی بیوی ہونے کا اعزاز الگ ہے اور پوری دنیا پر فضیلت ہونا الگ بات ہے. اور یاد رکھیے کہ نبی کی بیوی ہو جانا ایک اعزاز ہے، لیکن نبیوں کی بیویوں کے پھر مختلف درجات ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ کے نبی کی 9 بیویاں تھیں اور ایک وقت میں، اور کل 11 بھی تھیں. ہر ایک کا اپنا درجہ ہے، اپنا مقام ہے. اللہ تعالیٰ نبی کی یا نساء نبی ہونے کی شرط جہاں بتا رہے ہیں ان اتقیتن، کہ اگر تم تقوی اختیار کرو. ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام سے پہلے، خاص طور پہ جب یہ آیات نازل ہو رہی تھیں، تو ازواج مطہرات کو یہ عزت کس طریقے سے دی گئی کہ جاہلی معاشرے میں عورت کو بالکل ایک گری پڑی مخلوق سمجھا جاتا تھا، عورت کو صرف شہوت رانی کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا، اور اسی طرح سے عورت اور مرد جو تھے وہ برابر نہیں سمجھے جاتے تھے. ایسے وقت میں جب نبی کی بیویوں کو یہ کہہ دیا جائے کہ تم سب سے اوپر ہو، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام عورت کو عزت دیتا ہے. اسلام نے عورت کو کیا کیا دیا، تھوڑی سی بات کریں گے ویمن رائٹس کے ناطے سے بھی، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو گلہ بہت ہے اسلام پر. تو اسلام نے جو پہلا حق دیا ہے وہ تو جینے کا دیا ہے. جس سوسائٹی میں بیٹی کی پیدائش لوگوں کے لیے عرض کا ذریعہ بنتی تھی، اسلام نے ایسے قوانین بنائے کہ کوئی بچی کو زندہ درگور نہیں کر سکتا. پھر اسلام نے عورت کو عزت دی، اسلام نے عورت کو نسل انسانی کی تربیت کا ذریعہ بنایا، اور اسی طرح سے اسلام نے عورت کو حقوق کے نام پر حق مہر کا حق دلوایا، طلاق کا حق دلوایا، وراثت میں حق دلایا. اس پہ پورا لیکچر ہے اسلام میں عورت کے حقوق، اگر سنا جائے تو 10-15 ٹاپکس کے تحت ہم نے اس کے اندر ڈیٹیل سے بات کی تھی. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اسلام کی جو سب سے مضبوط اکائی ہے وہ خاندان ہے. اگلی آج اسی طرح سمجھ آئے گی جب تک کہ ہم ان چیزوں کو دیکھ نہیں لیتے. بعض دفعہ بات کو سننا سمجھنا آسان نہیں ہے، خاص طور پہ آیت 33 سن کے تو ایک دم خواتین غصے میں لال پیلی ہونے لگتی ہیں. تو سمجھ لیجئے گا کہ اسلام نے ایک یونٹ بنایا ہے جس کو خاندان کہتے ہیں، فیملی کہتے ہیں، اور خاندان سب سے مضبوط یونٹ ہے اسلام کی نظر میں. کسی بھی ادارے، وہ سیاسی ادارہ ہے، وہ مذہبی ادارہ ہے، وہ کوئی معاشرتی ہے، سب سے مضبوط ادارہ جس پر کوئی حکومت چل سکتی ہے وہ خاندان ہے، فیملی ہے، اور اس کے اندر سے نسلوں کی پرورش ہے. کیونکہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کسی ملک میں اسلحہ نہیں بنتا تو ہتھیار نہیں بنیں گے نا، کسی ملک میں کمپیوٹرز کی ٹیکنالوجی کم ہے تو کمپیوٹرز نہیں بنیں گے، کسی ملک میں گاڑیاں نہیں بنتی، دوسرے ملک سے گاڑیاں امپورٹ کر لیں گے. لیکن خاندان کے ادارے سے بچے پیدا ہوتے ہیں. اب بچے آپ امپورٹ نہیں کر سکتے. اب اسلام کے اگر اس نقطۂ نظر کو ہم سامنے رکھ لیں گے تو سارے سوالات جو ذہنوں میں نگیٹیولی اٹھتے تھے، انشاءاللہ وہ پازیٹیو ہو جائیں گے، اور خاص طور پہ عورتوں کے ذہنوں میں، کہ اسلام کس طرح عورت کو سیکیور کرتا ہے، عورت کو پورا وہ ماحول دینا چاہتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرے، اپنے گھر والوں کے لیے خوشی کا سامان ہو. عورت باہر نکلے گی بہت زیادہ، عورت بہت زیادہ مردوں میں گھسے گی، مرد بھی بے چین ہوں گے، ان کے بھی جذبات میں ہر وقت ہیجان برپا ہوگا، اور عورتوں کا بھی مزاج جو ہے وہ بگڑنے لگے گا. اس لیے جو پہلی چیز ہم نے دیکھی وہ کیا تھی کہ آواز کا لوچنا ہو. تقویٰ کی بات کر کے اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کے اوپر جو پہلی چیز کی وہ کیا ہے کہ نرمی سے بات نہ کرو. اب یہاں پھر بات ہم کر چکے لیکن دہرا دیتی ہوں کہ وہ نرمی اور نزاکت منع ہے جو مخاطب کے دل میں میلان پیدا کر دے. وہ نرمی جس سے ایک بندہ اپنے دل میں یہ خیال کرنے لگے کہ یہ عورت میرے میں انٹرسٹڈ ہے, اور اس طریقے کی نرمی ہو جس سے مرد کوئی غلط فہمی کا شکار ہو سکے. اور یہ قابو پانے کی چیز ہے, کوئی مشکل نہیں ہے, صرف اس کے لیے ارادہ چاہیے. اللہ تعالیٰ نے مطلقاً عورت کی آواز کو پردہ نہیں کیا کہا, بلکہ اس کے اندر سے وہ چیز نکال دو کہ جو غلط چیز کی طرف لے جانے والی ہو. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بات تو ہم ڈیٹیل سے کر چکے, عملی پہلو کیا ہیں؟ بعض لوگ فرق نہیں کر پاتے, کیونکہ اب دیکھیے کہ آواز ہر ایک کی فرق ہوتی ہے. کچھ کی فطری آواز موٹی ہوتی ہے, کچھ کی پتلی ہوتی ہے. عموماً تو کیا ہے کہ مردوں کی آواز موٹی ہوتی ہے, مرد کی آواز باریک ہو تو اس کا عیب لکھتا ہے. اسی طرح عورتوں کی آواز فطرتاً نرم ہوتی ہے, مرد کی نسبت اس کے پچ لیول وغیرہ کم ہوتا ہے. لیکن اس کی ایکسیپشنل بھی کیسز دکھتے ہیں کہ عورتوں کی آواز موٹی ہیں. تو آواز نہیں ہے یہ, اس سے تعلق لہجے کا ہے, کیونکہ آواز موٹی یا پتلی کر لینے سے فرق کم پڑتا ہے. اصل بات کیا ہے کہ آپ کس طرح سے بات کریں کہ جس میں فلا تحدن بالقول, لہن نہ ہو. تو لہن کے اندر کیا ہوگا؟ نمبر ایک یہ ہے کہ لہن کے اندر جو بات آئے گی وہ ہے گپ شپ, یعنی گپ شپ نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے یہ جو کہا نا, قل نہ قول معروفہ, تو معروف بات کرو میں ایک تو اشارہ ملتا ہے کہ معروف کا حکم دو. بعض مفسرین نے صرف قل نہ قول معروفہ سے امر بالمعروف کی دلیل دی کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم معروف بات کرتی رہا کرو. جس بات سے معاشرے میں عرف پھیلے, معروف پھیلے, لوگ اپنی فطرت کو سمجھیں, لوگ اپنے دین کو سمجھیں, وہ پھیلاؤ. ہاں منکر کیا ہوگا کہ منکر میں مزاح آتا ہے, ہنسی مذاق, ایسی گپ شپ, غیر سنجیدہ باتیں, بے راہ روی کی باتیں, فلموں کے قصے, ڈراموں کے قصے, بیکار اس قسم کی چیزیں کر کرا کے خام خواہ اگلے بندے کو اس طرح سے اپنی طرف مائل کرنا کہ جس سے وہ غلط طرف چلا جائے. اور آپ دیکھیے کہ سورت نور میں بھی ہم یہ چیز پڑھ چکے کہ عورتوں کو چلنے تک کا طریقہ سکھایا گیا تھا کہ تم اپنے پاؤں اس طرح سے نہ مارو زمین پہ کہ تمہارے چھپے ہوئے زیورات جو ہیں وہ کھلنے لگے. تو اصل چیز جو ہے نا وہ جذبات کو بھڑکانے والی چیز ہے. بس لوگوں نے اس پہ عورت کے تالی بجانے اور مرد کے امام کو لقمہ دینے میں لفظوں کے استعمال کا بھی فرق دیا, حالانکہ میں نہیں سمجھتی کہ وہ چیز یہاں درست ہے. اس لیے کہ ہمیشہ تو عورت غیر محرم میں نہیں پڑھ رہی ہوتی, بعض دفعہ عورت اپنے باپ کے ساتھ پڑھ رہی ہے, شوہر کے ساتھ پڑھ رہی ہے, اس وقت بھی یہی بات ہے. تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسی لیے عورت کا چونکہ پردہ ہے تو پھر عورت کی آواز کی وجہ تالی کہا گیا, تو تالی تو زیادہ خوبصورت لگتی ہے. تو لہٰذا ہر عورت اپنی حدوں کو پہچان سکتی ہے, کس طریقے سے کہاں کیا بات ہو سکتی ہے اس کو رکھا جائے. باقی ازواج مطہرات بھی ایسی باتیں کرتی تھیں کہ جس سے مردوں کو فائدہ ہو اور کسی ضرورت کے تحت بات کرتے ہیں. اور اب پریکٹیکلی سوچیں تو دنیا کا نظام رک جائے گا اگر مور دین 50% مخلوق کو اب خاموش کر دیں. اور نہ یہ ناروے کے لیے ہے, نہ امریکہ کے لیے, نہ پاکستان کے لیے. دنیا کی وہ عورتیں بھی یاد کریں جو مردوں کے ساتھ بیچاری کھیتوں میں کام کرتی ہیں, جو بھینسوں کو چارہ ڈالتی ہیں, جو کیا کچھ نہیں کرتی. تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس قسم کے قوانین نہیں بنا سکتا کہ جس کے اوپر بات کر کے دوسروں کو مذاق کا موقع دیا جائے. اب یہ پہلی بات کہنے کے بعد دوسرا حکم ہے, اس کو ہم دیکھیں گے پہلے آیت کے ترجمے کو اور پھر انشاءاللہ اس میں سے کچھ احکامات. آیت نمبر 33 وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ, اور ٹھہری رہو اپنے گھروں میں. قرنہ کا لفظ جو ہے اس کے دو روٹ ہوں گے. بعض لوگوں نے اس کو وقرہ سے لیا ہے, واو قاف را وقار, جس سے لفظ وقار بھی ہوتا ہے. اور وقار سے معنی اس کا لیا جائے تو مطلب ہوگا سکون سے رہو, یعنی بی نائس, سکون سے رہو, کچھ چلبلا پن نہ دکھاؤ, شوخیاں نہ دکھاتی پھرو. بعض کہتے ہیں کہ یہ قرار سے ہے, بعض کہتے ہیں قرار سے معنی ہو تو ٹک کر رہو, وقار سے معنی ہو تو مراد ہے کہ سکون سے رہو. دونوں باتوں کو جمع کریں تو کہا کہ عورتوں تم بڑے اطمینان سے رہو. کہاں؟ فی بیوتکن, اپنے گھروں میں. بیوت کا لفظ بیت کی جمع ہے اور بیت عموماً عام طور پہ گھر کو کہتے ہیں، بات یا بیتو اور رات گزارنے کی جگہ کو گھر کہتے ہیں، اور عموماً بندہ دن بھر باہر ہی رہتا ہے لیکن رات کو عورت یا مرد کوئی بھی ہو اس کو سکون گھر میں ہی آتا ہے. اور اگر نکلنا پڑے یا جانا پڑے تو کیا کرو؟ ولا تبرجنا، اور نہ تم تبرج کرو، نہ تم نمائش کرو. کیسی؟ تبرج الجاہلیت الاولی، سابق دور کی جاہلیت جیسی. یہاں دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، تبرجنا اور تبرجا، دونوں کا روٹ ایک ہی ہے، با رو جیم. برج کا لفظی معنی ہوتا ہے نمایاں ہونا، مینار کے معنوں میں آتا ہے. بارہ جہاں ہر اونچی چیز کو برج کہتے ہیں، جیسے بات بانی کشتی کو عربی زبان میں براجا کہتے ہیں یا باریجا کہتے ہیں. تو مراد کیا ہے؟ سج دج. تین معنی آتے ہیں جب بھی عورت کے لیے لفظ تبرج کا آتا ہے. نمبر ایک، کہ وہ اپنے چہرے اور جسم کا حسن لوگوں کو نہ دکھاتی پھرے. دوسرا، وہ اپنے لباس اور زیور کی شان دوسروں کے سامنے نمایاں نہ کرے. اور تیسرا، اپنی چال ڈھال اور جسم کے جو اعضاء ہیں ان کو نمایاں نہ کرے. یعنی عورت کس طریقے سے رکھے اپنے آپ کو کہ جس کی وجہ سے عورت کی چال ڈھال اور باقی چیزیں جو ہیں وہ الگ نہ ہو. تھوڑی سی لفظی وضاحت کر کے پھر ہی ہم آگے جائیں گے. اس لفظ کو ہم نے ڈکشنری کی روشنی میں سمجھ لیا، پرومیننٹ کرنے کے معنوں میں، نمایاں کرنے کے معنوں میں. اب اس کو ہم دیکھیں گے اسلاف نے اس کو کس طرح سمجھا تھا، یعنی اس ایک لفظ کی ہمارے مفسرین نے کیا تفاسیر کی. سب سے اوپر اگر ہم جاتے ہیں تو امام مجاہد، جو کہ امام ابن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد بھی تھے، اسی طرح قتادہ اور ابن ابی نجیح کہتے ہیں تبرج کے معنی ہیں نازو ادا کے ساتھ لچکے کھاتے ہوئے، اٹھلاتے ہوئے چلنا. یعنی وہ چال ہی ایسی کہ جس پہ لوگوں نے گانے بھی بنا دیے، کس طرح سے جسم کو ہلا کے چلنے علی آتے. میں سوچتی ہوں کہ ہم کتنے غیر شعوری پن سے دنیا میں جیتے ہیں نا. جس چیز کو اللہ نے منع کیا ہے ہم اسی کے اوپر گانے بناتے ہیں، اسی پہ ہماری فلمیں چلتی ہیں، اسی پہ ہمارے ایڈورٹائزمنٹ ہوتے ہیں. بہرحال کیا کہتے ہیں؟ تبرج، نازو انداز کے ساتھ جسم کو لچکے کھاتے ہوئے، اٹھلاتے ہوئے دکھانا. اسی طرح مقاتل کہتے ہیں عورت کا اپنے ہار اور اپنے بندے اور اپنا گلا نمایاں کرنا، یعنی جو جیولری پہنی ہوئی ہے اس کو کھلے عام پیش کر دینا تاکہ سب دیکھ لے آ کے. مبرد، وہ کہتے ہیں کہ عورت اپنے محاسن ظاہر کرے، یعنی حسن کی جگہ ظاہر کرے جن کو اسے چھپانا چاہیے، یعنی پرائیویٹ پارٹس اور باڈی کے جو انسان کے چھپانے کے حصے ہوتے ہیں اس کو بھی ظاہر کر دے. اسی طرح ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ عورت اپنے جسم اور لباس کے حسن کو نمایاں کرے جس سے مردوں کو اس کی طرف رغبت ہو. اب آپ دیکھیے کہ اس طریقے سے تبرج سے منع کر کے ساتھ ہی بتا دیا کہ تبرج الجاہلیت الاولی، پچھلی جاہلیت کا. اب جاہلیت کا لفظ قرآن پاک میں اس سے علاوہ تین اور جگہ استعمال ہوا ہے. ہم پڑھ چکے سورۃ آل عمران کی آیت 154 میں، جہاں اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنے سے جی چرانے کو جہالت کہا گیا تھا، اور اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانیاں کر رہے تھے. اسی طرح دوسری جگہ آیا ہے سورۃ مائدہ کی آیت 50 میں، جہاں اللہ کے قوانین کے مقابلے میں کسی اور قانون کو چلانا، اس کے مطابق فیصلے کرنا، افحکم الجاہلیت یبغون، اللہ تعالیٰ نے اس پہ یہ کمنٹ دیا تھا. تیسرا ہم پڑھیں گے آگے سورۃ فتح کی آیت 26 میں، جہاں کفار مکہ کے تعصب کو حمیت الجاہلیہ کہا گیا، کہ صرف تعصب کی بنا پہ انہوں نے مسلمانوں کو عمرہ نہ کرنے دیا. لیکن یہاں اب چوتھی دفعہ جاہلیت کا لفظ آیا. تو جاہلیت جو ہے یہ اسلام کے مقابل لفظ آتا ہے ڈکشنری میں، یعنی الجاہلیت ما قبل الاسلام. اگر اس انسانیت کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کریں، اسلام میں داخل ہونے سے پہلے کی جو زندگی ہے کسی کی، وہ جاہلیت کی زندگی، اور اسلام کے بعد کی زندگی اسلام کی زندگی. اسی طرح حدیث میں بھی کئی کاموں کو جاہلیت کہا گیا، جیسے ایک موقع پہ ابو دردہ نے کسی شخص سے جھگڑا کرتے ہوئے اس کو گالی دے دی، اور ماں کی گالی تھی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میں ابھی بھی جاہلیت موجود ہے. ایک روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا کہ میری امت میں تین کام جاہلیت کے باقی رہیں گے. موٹا موٹا کر کے لکھنے کی ضرورت ہے. لوگ کتنے کیوں نہ پڑھ لکھ جائیں، کتنی ہی دنیا کے اندر ترقی کر لیں، ان چیزوں پہ واقعی وہ اپنے آپ کو مجبور پاتے ہیں. نمبر ایک، دوسروں کے نسب پر تان کرنا، یعنی اپنی ذات کو اپنی برادری کو اچھا سمجھنا، ستاروں کی گردش سے فال لینا پامسٹری، اور مردوں پر نوخہ کرنا، چاہے 3 دن کریں، 40 دن کریں یا سال بعد کریں. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام نے کس طریقے سے یہاں جاہلیت الاولیٰ کہا. لفظ اولیٰ کیا ہوتا ہے؟ اب آپ کو تو پتا ہے اولیٰ کیا ہے، پہلی. تو اس کے اپوزٹ کو جاہلیت اخرا بھی ہوگی نا. مفسرین کہتے ہیں کہ اس لفظ جاہلیت الاولیٰ سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ تو پچھلی جہالت تھی، اس کے بعد اب کوئی دوسری بھی آئے گی. بات سمجھ رہے؟ جیسے ہم کسی کو کہیں کہ 2 چیزوں میں سے ایک، تو ذہن میں ہوگا نا کہ ایک تو یہ ہے، کوئی دوسری بھی ہوگی. اگر صرف یہ کہہ دیا جاتا کہ ولا تبرجنا تبرج الجاہلیہ تو بات واضح تھی نا، لیکن جاہلیت الاولیٰ کہہ کر بتا دیا کہ ایک اور جاہلیت بھی آئے گی. جس طرح اسلام سے پہلے بے حیائی اور بے پردگی پھیلی ہوئی تھی، آپ بعد کے ادوار میں بھی ہوگی، اور میرا خیال ہے کہ آج کے دور میں اس کے نظارے اور اس کے مناظر کھلے عام دیکھے جا سکتے ہیں. اب آگے جو احکامات ہیں، وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ کے حکم میں کہ نمازیں قائم کرو، اور وَآتِينَ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرو، اور پھر اس کی کچھ مزید ڈیٹیلز ہیں، اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے. لیکن یہاں ہم تھوڑا سا دیکھیں گے کہ عورت کو یہ حکم کیوں دیا گیا کہ وہ گھر میں بیٹھی رہے، اور کس طرح سے رہے. کیا گھر عورت کے لیے قید ہے، یا عورت کا معاملہ جو ہے وہ قید کا ہونا چاہیے؟ تو ایسا نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ فیملی کے یونٹ کو واپس آ جائیے اپنے ذہن میں لے کر. کسی بھی جگہ آرمی سے اس کو تشبیہ دیجئے. کوئی فوج ہوتی ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ مختلف لوگوں کی مختلف ڈیوٹیز ہوتی ہیں نا. جرنیل ہیں، کمانڈرز ہیں، پھر آرمی ہے، نیوی کے ہیں، کچھ ہے. آپ بتائیے کہ آرمی میں اگر کوئی اپنی ڈیوٹی چھوڑ کر دوسرے کی جگہ پہ چلا جائے تو کیا ہوگا؟ دشمن اندر آ جائے گا نا، پرزہ ہل گیا، دوسری طرف چلے گئے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ آپ کوئی بھی مشین جس کو یوز کرتے ہیں، اس کا ایک ضروری پرزہ اپنی جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ چلا جائے تو کیا ہوگا؟ پوری مشین خراب ہوگی. بس یہی چیز آپ لے آئیے فیملی کو، خاندان کو، ایک مشین سوچیے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اس کی جگہ دے دی. عورت کی جگہ اس کا گھر ہے، مرد کا بھی گھر ہے. ایک روایت ہے، ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مجھے کوئی نجات والی باتیں بتائیں. غالباً معاذ بن جبل کو آپ نے کہا، تو آپ نے 3 باتیں جو ان کو بتائیں، اس میں ایک بات بتائی کہ تیرا گھر تجھے پیارا ہو، بلا ضرورت نہ نکلا کرو. اور مشاہدے میں بھی یہ چیز آتی ہے، اور آپ کو اللہ کے نبی کے بھی عمل سے یہ بات ملتی ہے کہ مردوں کو بھی کہا گیا کہ بلا ضروری گھر سے باہر نہ رہو. کام کے لیے گئے، کام کیا واپس، نماز کے لیے گئے، نماز پڑھی واپس، گروسری لینے گئے، پڑھی واپس. یہ جو کھڑے ہو کے مسجدوں کے باہر سگریٹ پینا اور آتے جاتوں کو تاکنا، اتنا برا لگتا ہے. مردوں کی تو عادت ہی ایسی ہوتی ہے بعض دفعہ کہ فٹ پاتوں پہ کھڑے گفتگو فرما رہے ہیں. یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے. اور افسوس کی بات ہے کہ آج عجم تو عجم عربوں میں بھی یہ رواج عام ہو گیا. ہمارے اپنے گلیوں میں دیکھیں، کیوں سڑکوں پہ گلیوں پہ چلنا مشکل لگتا ہے کہ لوگ دیکھتے آتے جاتے. تو مرد کے لیے بھی یہ پسندیدہ نہیں، لیکن چونکہ اس کی معیشت اس کے ذمہ ہے، اس نے کام کرنے ہیں، وہ باہر جائے گا. عورت کا کام کیا ہے کہ وہ گھر کا ہے. کیوں؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عورت کو کیوں گھر پہ رکھا گیا. اس کی چند وجوہات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی کہ کیوں عورت گھر میں رہے. پہلی بات یہ ہے کہ عورت اپنی فطرت کے ناطے سے گھر پر رہنا پسند کرتی ہے. آپ اپنے آپ سے پوچھیں، یہ سوال میں نے تو اپنے آپ سے کئی دفعہ پوچھا اور الحمدللہ قریب پایا اس بات کے کہ فطرتاً گھر رہنا اچھا لگتا ہے. عورت گھر سے باہر جب نکلتی ہے، شروع میں خاص طور پہ جب عادت نہ ہو، تو سر میں درد لے کر آتی ہے، تھکن کا احساس ہوتا ہے. پھر عورت گھر میں ہوتی ہے تو اپنے آپ کو سیکیور محسوس کرتی ہے. عورت کو گھر میں کیوں رکھا؟ تحفظ کے لیے. اس لیے کہ قیمتی چیزیں الماریوں میں ہی ہوتی ہیں، اور مطلب وہ ایسے کھلے عام تو نہیں پڑی ہوتی. پھر ایک اور وجہ ہے کہ عورت کو گھر میں رہنے سے غلط کاموں کی عادت نہیں پڑے گی، اور مردوں کو اس کی وجہ سے غلط کاموں کی عادت نہیں پڑے گی. آپ امیجن کریں جس دنیا میں ہم رہتے ہیں، اگر جتنی بھی عورتیں ہیں، مسلم اور نان مسلم، ان کو ایک طرف کریں، سب عورتیں ان احکامات پہ پابند ہو جائیں، آپ بتا سکتے ہیں کہ سارے معاشرے ٹھیک ہوں گے کہ نہیں؟ تطہیر ہوگی کہ نہیں؟ جیسے کہ اپنے ٹریش کین کھول کے باہر رکھ دے تو گلیوں میں تعفن پھیلتا ہے. کتنے مردوں کو عورت بچا لیتی ہے اپنے آپ کو محفوظ رکھ کر. پھر عورت اس طرح کے گندے کمنٹ سے بچ جاتی ہے. عورت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے معیشت کا کوئی بوجھ نہیں ڈالا، اس لیے کہا تم گھر میں رہو، باہر تو عموماً اسی لیے نکلا جاتا ہے وابتغوا من فضل اللہ. پھر اسی طرح ایک اور وجہ کیا ہے کہ عورت کے ذمے بچوں کی پیدائش اور پرورش ہے, اور بچے باہر جا نہیں سکتے زیادہ, چھوٹے بچوں کو زیادہ باہر نکلنا پسند نہیں ہوتا یا وہ نکلیں گے نہیں. اب ہوتا کیا کہ عورت نکلے گی, ایک صورت ہے کہ بچہ گھر میں رہے تو بھی فتنہ, دوسری صورت کیا ہے کہ بچے ساتھ جائیں تو بھی مشکل, اور تیسری پھر وہی صورت ہے کہ آپ تو نکلے کسی اور کے بچے پالنے اور آپ کے بچے جائیں گے کسی اور کے گھر پہ. تو بچوں کی تربیت کی جو باتیں ہیں وہ درست نہیں ہیں. اب یہ تو بات آپ کو تھوڑی سی حکمت کی سمجھ آئی کہ اللہ تعالیٰ نے معاشرے کے ماحول کو اچھا رکھنے کے لیے یہ بات کر دی, لیکن کیا پھر عورت بالکل نہیں جا سکتی؟ نہ جائے. پہلے تو قرآن ہی میں سے دیکھ لیجئے کہ کہا ولا تبرج نہ تبرج الجاہلیت الاولى, یہ کیا ہے, باہر جائے گی تبھی تو تبرج ہوگا نا, گھر بیٹھ کے تو جو مرضی کرے عورت, گھر میں جتنا مرضی بنے ٹھنے, صاف ستھری رہے, اچھے کپڑے پہنے, کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن قرآن نے بتا دیا کہ عورت کو باہر نکلنے کی اجازت ہے, نہ صرف اجازت ہے بلکہ صحابیات اور ازواج مطہرات بھی جایا کرتی تھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی خواتین جاتی تھیں, بالکل جاتی تھیں, نمازیں پڑھنے جاتی تھیں. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کی بندیوں کو مسجدوں میں جانے سے نہ روکو جب وہ تم سے اجازت مانگے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جو تھیں وہ حج اور عمرے پہ آپ کے ساتھ جاتی. اس دور میں جنگیں چونکہ کئی کئی دن بلکہ مہینوں کی ہو جاتی تھیں, تو آپ کی ازواج میں سے کوئی ایک آپ کے ساتھ ہوتی تھیں, اس کے لیے قرعہ ڈلتا تھا, اور جس کا نام اس قرعے میں آتا تھا وہ اس میں جاتی تھیں ساتھ. وہ ایسی تھا کہ جیسے اپنے مردوں کی حفاظت کے لیے, ایک ایسی جنگ تھی کہ جس میں عورتیں ساتھ نہیں تھیں, تو صحابہ کرام کو اپنے نفس پہ قابو پانا مشکل تھا, تو انہوں نے ایک خاص فعل کی اجازت طلب کی کہ ہم کیا یہ کام کر سکتے ہیں اپنے آپ کی تسکین کے لیے. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کوئی مقصد ہے تو عورت جا سکتی ہے, وہ کیا چیزیں ہیں؟ صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم کی روایت کو اگر آپ جمع کریں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجازت دی گئی تم کو اپنی ضرورتوں سے گھر سے نکلنے کی, قل اذن لکن ان تخرجن لحاجتکن, تمہارے لیے اس کی اجازت ہے کہ تم اپنی ضرورت کے لیے نکلو. سوال پیدا ہوتا ہے کہ ضرورت کیا کیا؟ سب سے پہلی ضرورت کسی عورت کے اگر نکلنے کی ہے تو حج, عمرہ, ڈاکٹر کو دکھانا بیماری, پھر ماں باپ کو ملنا, رشتہ داروں کو ملنا, عزیزوں کی بیمار پرسی, تعزیت, کوئی فوت ہو گیا تو کسی کے کو دلاسہ دینے گئیں, تعلیم, تدریس. اگر عورت سیر کرنے کے لیے جانا چاہتی ہے جا سکتی ہے. پھر اسی طرح اگر عورت کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کو کوئی چیز خریدنی ہے جو اس کا کوئی لانے والا نہیں, جا سکتی ہے. شرط کیا ہے کہ عورت وہ شرائط پوری کر لے جو قرآن اور سنت سے ہمیں ملتی ہیں. کچھ شرائط آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں, مشکل تو لگتی ہیں لیکن شرطیں تو شرطیں ہی ہوتی ہیں, آداب کہہ لیں, شرائط کہہ لیں. سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ دور جاہلیت جیسی بن ٹھنکے نہ پھریں, اظہار نہ کریں. گھر میں ہے گندی مندی, باہر جاتی لپسٹک ڈھونڈتی ہیں کہ پہلے لپسٹک لگا لیں, اور میاں کو کیا کہتی ہیں, جی یہ آپ کے لیے لگائی ہے تو گھر میں کیوں نہیں لگائیں. اور سمجھ نہیں آتی جب عورتیں بازار جانے سے پہلے تیاری کرتی ہیں, خوب خوشبو لگانا اور میک اپ کرنا, تبرج نہیں ہوگا. دوسری بات ہے شرعی حجاب ہوگا. اب اس پہ بات آگے ڈیٹیل سے ہوگی اس لیے ہم لمبی بات نہیں کریں گے, یہاں صرف باہر جانے کی بات ہے. یہ دیکھیں پردے کی آیت نہیں ہے, وہ اسی صورت میں آگے آ رہی ہے. یہ صرف مسئلہ اس وقت ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ کیا عورت باہر جا سکتی ہے, جا سکتی ہے, کن پابندیوں میں جائے. وہ پابندیاں تقریباً 6 پابندیاں مفسرین نے لگائی, جس میں پہلی بات حجاب کے ساتھ پردے کے ساتھ بناؤ سنگھار نہ کرے, پھر دوسری چیز خوشبو نہ لگائے. دیکھیے خوشبو تو خود ایک پیغام ہوتا ہے, ہوا کے جھونکوں کی طرح آتا ہے اور لوگوں کو بتا جاتا ہے کہ میں ادھر سے گزر رہی ہوں. پیچھے ہم نے پڑھا سورت نور میں کہ عورت کے جوتے کی آواز بھی نہ آئے, چلتی ہے تو اس کے آوازوں کی ٹپ ٹپ, اس کے زیورات کے بجنے کی بھی آواز نہ آئے. تو پھر یہاں بھی خوشبو ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح روایات ملتی ہیں کہ جو عورت خوشبو لگا کے مردوں کے پاس سے گزرتی ہے تو وہ ایسی ویسی عورت ہے. بعض جگہ اس کے بارے میں زنا تک کی بات آتی ہے کہ وہ گھر جا کے غسل جنابت کریں. یہاں تک بات آتی ہے کہ جتنے مردوں تک اس کی خوشبو جاتی ہے وہ اس گناہ گار ثابت ہوتی ہے. دبتی بھی لگا سکتی ہے, صرف اتنی جتنی اس کو اپنی بدبو کو ختم کرنے کو مدد ملے. ایک فرق یاد رکھیں آپ خوشبو کے معاملے میں، خوشبو جسم کو لگائیں، کپڑوں کو نہ لگائیں. آج کل جتنے پرفیومز ہیں وہ چونکہ ایسڈس بھی ہوتے ہیں، اس میں کیا کچھ ہے. پہلی بات ہے لوگ وہ کپڑوں پہ لگاتے ہیں، پھر دوسری بات کیا ہوتی ہے کہ یہ اڑ جاتے ہیں، ویپوریٹ ہوتے ہیں، اس میں موسٹلی الکوہل ہوتا ہے. اب الکوہل میں جب وہی تو جسم سے نہیں خوشبو آئے گی، کپڑوں سے آئے گی. حالانکہ اگر آپ اسلامی خوشبوئیں دیکھیں، آج بھی عرب میں یہ رواج موجود ہے کہ وہ عورتیں اپنے جسم کو خوشبو لگاتی ہیں، ایک دھونی سی جلا کے، جس طرح اود ہوتی ہے تو اس اود کو جلا کے، تو وہ عورتیں آپ جیسے آپ تصور میں لائیں کہ چارپائی کے پاؤں کی جگہ نہیں ہوتی جہاں ڈوریاں سی ہوتی ہیں، تو وہ اس کے نیچے رکھتی ہیں اور اس کے بعد پھر اپنا جسم اس کے اوپر سے گزارتی ہیں، تو وہ جسم کو لگتی ہے، وہ تو آپ کو ہی آئے گی نا، یا جس کو آنی چاہیے وہ آ جائے گی اس کو. تو لہٰذا عطر ہے جس میں آئلز ہیں لگا لیں، ڈیوڈرنٹس ہیں، ٹھیک ہے، اڑنے والی نہ لگائیں. یعنی پھیلتی بھی خوشبو جائز نہیں ہے کہ جو آپ کمرے میں آئیں اور ایک دم خوشبو کا بھبھوکا ہے، یہ درست نہیں ہے. پھر اس کے بعد ایک اور جو چیز ہے وہ کیا ہے کہ عورت جب باہر جائے تو جسم پہ بجنے والا زیور نہ ہو. مثلا چل رہے ہیں تو گھنگرو بج رہے ہیں، پائل، پازیب. حدیث میں آتا ہے کہ ہر گھنگرو کے ساتھ شیطان ہوتا ہے. حضرت عمر فاروق نے ایک موقع پہ کسی کے کپڑوں پہ گھنگرو دیکھے تو اس کو کٹوا دیے. اللہ کے نبی نے ایک موقع پہ کسی کے کپڑے پہ ایسے دیکھے تو آپ نے ناپسند کرا. آپ کہتے ہیں کہ پیگن مذہب جو ہوتے ہیں نا، مشرق مذہب، ان کے اندر گھنگرو جو ہوتے ہیں یہ عبادت کا حصہ ہے. ہندو آج بھی مندروں میں گھنٹیاں بجاتے ہوئے آپ کو کئی جگہوں پہ دیکھتے ہوں گے. تو لہٰذا گھنگرو کی آواز نہ ہو. اسی طرح آپ دیکھیے کہ کوئی ایسا زیور ہے چھن چھن بج رہا ہے. دکھ کی بات تو کیا ہوتی ہے کہ جب دلہنوں کے زیور پہ چھن چھن کرتے ہوئے زیور چیزیں ہوتی ہیں. ایک دور ایسا گزرا تھا کہ پورے کپڑوں میں چھن چھنے لگے ہوتے تھے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ عورت گزر رہی ہے کہ بھینس گزر رہی ہے. آپ کبھی دیکھیں تو دیہاتوں میں لوگ جب کوئی نئی بھینس لاتے ہیں یا کوئی بھینس خاص موقع پہ، کوئی پتہ نہیں پریگننٹ ہوتی ہے کچھ، میں نے ایسے ہی سنا ہوا ہے، تو وہ اس کے اوپر کچھ اس طرح کے گلے میں گھنٹیاں ڈال دیتے ہیں یا اس کے اوپر کوئی ایسی چادر ڈال دیتے ہیں جس میں جھنجھنے ہوتے ہیں. کوئی آپ کا علم ہے تو مجھے بتا دیں، کوئی اس سے بھی زیادہ. جی یعنی کوئی خاص موقع پہ، یا جیسے بکرے کے گلے میں عید قربانی کے موقع پہ جو بکرے آتے ہیں ان کے گلوں میں لگاتے ہیں. بھینس کے گلے میں لوگ اس لیے ڈالتے ہیں کہ اگر کوئی بھینس چوری کرنے لگے تو وہ گھنگرو بج جائیں. عورت کے گلے میں کیوں ڈالتے ہیں؟ اور ایک وقت گزرا کہ چٹیا کے چٹلے میں بھی لوگوں کے گھنگرو ہوتے تھے، دوپٹوں کے پلوؤں پہ گھنگرو تھے. بالکل اجازت نہیں، کاٹ دیجیے جتنے گھنگرو ہیں، یہ سب شیطان کو بلانے والے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اجازت سے جائے. عورت کو کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں بھی ہے، باپ کے گھر میں ہے، شوہر کے گھر میں ہے، جہاں بھی ہے اجازت سے جائے، کوئی حرج نہیں ہے. اگر آپ پہ اعتماد ہے تو وہ آپ کو منع بھی نہیں کریں گے، لیکن بتانا یہ لازمی شرطوں میں سے ایک شرط ہے. پھر اسی طرح عورت کو جب باہر نکلنا ہے تو اس کو اپنے آپ کو دوسروں کے لیے فتنہ نہیں بنانا، سادگی کے ساتھ جائے. اگر اندر جسم پہ کوئی بھی اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کوئی آپ نے میک اپ بھی کیا ہوا ہے، تو اس کو چھپائیے، پھر چال اچھی ہونی چاہیے. پھر اسی طرح سفر کے بارے میں آتا ہے کہ جب ایک رات اور دن کا سفر ہو، یعنی جس میں عورت کو رات بیچ میں گزارنی پڑے باہر، تو اس کو اپنے محرم کے ساتھ جانا چاہیے. جیسا کہ حج کے موقع پہ بھی یہ شرائط میں ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کتاب الحج میں، تو بات کا خلاصہ کیا ہے کہ نہ اسلام عورت پہ کوئی شک کر رہا، نہ ساری لڑکیاں گھر سے بھاگنے کے ارادے سے گھر سے نکلتی ہیں. صرف یہ ہے کہ اسلام عورت کی حفاظت چاہتا ہے. عورت کمزور ہے، اپنی حفاظت نہیں کر سکتی، بندی بڑی بہادر ہے، اور کاکروچ دیکھ لے تو چیخے مارتی ہیں، چھپکلی نکل آئے تو عورت کی چیخیں سب سے زیادہ ہوتی ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اس طرح کی مشکلات میں نہ پڑو. ایک ای میل کئی بار کئیوں نے بھیجی کہ کیسے، انہوں نے لکھا کہ وہ لڑکیاں جو بڑی بہادر بنتے ہوئے اپنے آپ کو باہر رکھتی ہیں، تو وہ یہ پڑھ لیں. اور یہی کچھ اس کی کہانی تھی کہ لڑکی باہر نکلی رات کو، تو گلیوں میں اندر اس کو کہیں جانا تھا، تو اس نے کہا مجھے کسی نے کیا کہنا، لو میں تو اتنی مضبوط ہوں. لیکن وہ گئی اور وہاں پورا کوئی گینگ تھا اور اس نے اس لڑکی کو پکڑ لیا. تو اس طرح کے قصے ہیں. آپ دیکھیے عورت گاڑی چلاتی ہے، آدھی رات کے وقت آپ باہر ہیں، آپ کی گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو جائے، کچھ بھی مسئلہ ابھی نبھی ہو سکتی ہے نا. آج کے دور میں سہولیات تو موجود ہیں، آپ کے پاس پیجرز ہیں، آپ کے پاس سیل فونز ہیں، آپ کے ایسی کمپیوٹرز ہیں، کچھ حد تک اس میں آپ انڈیپینڈنٹ ہوئے. لیکن پھر بھی آپ ذرا سوچیں، ہم صرف دو ایک بار شاید رات کے وقت میں، جب ہماری موس کی کلاس شروع ہوئی تھی تو ہم لوگ واپس آتے تھے. یقین کریں میں اپنے دل کی حالت نہیں بتا سکتی کہ جو وہ مجبوری کے عالم میں ہمیں آتے ہوئے دل دھک دھک کر رہا ہوتا تھا، خوف آتا تھا. میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، ہم جو بھی ہوگا کر لیں گے، لیکن یہ چیز پسند نہیں. وہ چھوڑنے آئے یا ہم جائیں، بات ایک ہی ہے. اگر کوئی آتا ہے تو پھر جا تو فیملی کے ساتھ آئے. تو جس حد تک ممکن ہو، جہاں تک بچ سکے، اتقوا اللہ ما استطعتم، عورت باہر نکل سکے گی تو ضرورت کے ساتھ نکلے گی، اجازت سے نکلے گی۔ اب بعض لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہت سخت تہمتیں لگاتے ہیں، کیوں؟ کہتے ہیں کہ وہ تو جنگ جمل میں نکلی تھی، صفین کی جنگوں میں نکلی تھی اور یہ تو لڑنے نکلی تھی۔ لیکن بہت تھوڑے لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن کی سائد پہ پہنچتی تھی، وقرن فی بیوتکن، تو بے اختیار روتی تھی، اتنا روتی تھی کہ ان کا دوپٹہ آنسوں سے بھیگ جاتا تھا اور ان کو وہ وقت یاد آ جاتا تھا جب جنگ جمل میں وہ نکلی تھی۔ یعنی وہ ایک خاص حالات تھے جسے میں آپ اس وقت نہیں سمجھ سکتے۔ اب آپ دیکھیے کہ ویسٹ میں تو عورت نے ویسے ہی بہت سارے کام اپنے اوپر لے لیے۔ اب یہ آیتیں اگر میں کسی گاؤں میں پڑھاؤں تو وہ کہیں گے بالکل عورت بالکل باہر نہ نکلے، ایک ہفتہ بھی نہ نکلے باہر، ساری اندر بیٹھی رہے، کوئی مشکل نہیں، گھر میں کھانا ہے، گھر میں دودھ ہے، گھر میں بھینسیں پل رہی ہیں اور سب کچھ چل رہا ہے۔ تھوڑے سے کسی آپ شہر میں آ جاتے ہیں، وہ کہہ سکتے ہیں کہ جی عورتیں واقعی ٹھیک ہے گھر سے نکلیں لیکن کم نکلیں، ہفتے میں 4 دن نکل جائیں، 3 نہ نکلیں، کچھ بھی پڑتا ہے۔ جتنا آپ باہر کی دنیا میں آتے ہیں آپ کو فیل ہوتا ہے کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ایون گھر میں مرد موجود ہیں، عورتیں اکیلی جا رہی ہیں، دس اینڈ دیٹ۔ تو آپ اس کے لیے ایک مزاج سمجھ لیں۔ اسلام جو ہے نا یہ اوور آل ہمیں مزاج کیا دیتا ہے کہ سب سے پہلی چیز ہے کہ وہ قوانین جو شرعی حدود کے مقرر کیے ہوئے نا اس کو سامنے رکھا جائے۔ دوسری بات یہ کہ عورت مجبوری کو، عادت کو یا چوائس کو مجبوری نہ بنائے۔ میں چھوٹی سی مثال دیتی ہوں ڈرائیونگ کرنے کی، عورتیں ڈرائیونگ کرتی ہیں، آپ کسی بھی سعودی عالم سے یا سعودی عرب سے ریلیونٹ لوگوں سے پوچھیں گے وہ تو فوراً کہیں گے کہ حرام ہے۔ آپ کو فتویٰ اسلام کیو اے کا کئی دفعہ ہم لوگ ریفرنس خود دیتے ہیں، لیکن اس موضوع پہ اگر آپ وہاں پڑھیں تو میجورٹی جو آپ کو رائے دے گی وہ یہی دے گی کہ عورت جو ہے وہ ڈرائیونگ نہ کرے بلکہ حرام ہے۔ میں اس کو کس طرح سے سمجھتی ہوں، آپ دیکھیے کہ میں کوئی تبدیلی نہیں کر رہی، ویسے تو میں خود بھی نہیں کرتی، لیکن آپ فیل کریں نا کہ کچھ اس طرح کے حالات ہیں۔ پھر اس میں پھر دوسری طرف بات ہوتی ہے نا کہ ہم کہاں رہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ڈرائیونگ سیکھی، مطلقاً ڈرائیونگ کرنا کوئی بری بات نہیں، مشین چلائی ہے آپ نے، آپ گھر میں کئی مشینیں چلاتے ہیں، آپ نے گاڑی کی چلا لی۔ صرف مسئلہ کہاں ہوتا ہے، جو میں نے لٹرلی چیز فیل کی ہے، کہ جب عورتیں چلانے لگ جاتی ہیں گاڑیاں تو مردوں کے کام بھی عورتیں کر رہی ہوتی ہیں، انتہائی تکلیف دہ بات ہے۔ یقین کریں عورتیں اپنا حق چھوڑے ہوئے ہیں، اگر مرد گھر میں بیٹھا اور عورت بچے کو لینے گئی ہے، مرد گھر میں اور بیوی گئی ہے گروسری لینے، مرد گھر میں اور بیوی گئی ہے بل جمع کرانے، حتیٰ کہ گاڑیاں تک ٹھیک کرانے، ورک شاپوں پہ عورتیں جاتی ہیں، اپنی کسی بہن کے لیے میں تو یہ نہیں پسند کرتی۔ یہ ہیں وہ چیزیں جو پھر عورت کو سٹریس آؤٹ کر دیتی ہیں۔ ہاں آپ کو پتہ ہے مرد کما رہے ہیں، مردوں کی جاب ایسی ہے، دور ہے، امریکہ میں تو آپ دیکھیے 1.5 گھنٹہ دور جاتے ہیں مرد، کئی 50-50 میل دور جاتے ہیں کیونکہ فاصلے بہت ہیں وہاں۔ تو اب عورتیں اگر گھر میں بچوں کو اسکول سے لینے چلی گئیں، اسکول سے لینے آ گئیں، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ مسجد میں لے گئیں، اٹس اوکے، نو پرابلم۔ یہ بھی ایک قسم کا مرد پر احسان کرنا ہوگا، بلکہ میں تو وہاں کہتی تھی اپنے پاس آنے والی خواتین کو کہ اگر آپ لوگوں کے مرد آپ کو گاڑی چلانے کے پیسے دیں، جیسے کسی کو ڈرائیونگ کے لیے ہائر کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے ان کی آدھی پے آپ کو ڈرائیونگ میں دینے میں چلی جائے۔ مسلسل عورتیں گاڑی چلاتی ہیں، لیکن خاص طور پہ جب رات کا وقت ہو اور اکیلے میں ہو، پھر یہ چیزیں درست نہیں ہیں۔ ہر بندہ اپنے حالات کو جانتا ہے، میں ایسے معاملات میں کبھی بھی کسی کو ایک چیز نہیں کہتی کہ آپ یہ کریں وہ نہ کریں۔ آپ بس پہ بیٹھ سکتے ہیں کہ نہیں ٹرین پہ، آپ کے ذہنوں میں سوال ہوں گے، اچھا پھر ہم بسوں میں بیٹھیں کہ نہیں ٹرین پہ بیٹھیں۔ مثلاً اس کو بھی تھوڑا سا تقابل کر دیتی ہوں، آپ کو یہاں اسکول میں آنا ہے، آپ کے پاس گاڑی بھی ہے، آپ کو استعمال کرنے کی اجازت بھی ہے، اور آپ بس میں بھی آ سکتے ہیں یا ٹرین میں بھی، اب دو چوائسیز ہیں نا۔ تو آپ کیا سوچیں کہ اچھا میں اکیلی چلا رہی ہوں، میرے پاس تو کوئی محرم نہیں، شہر میں رہتے ہوئے محرم کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور باہر کا کیا تصور ہے، دوسرا شہر کس کو کہیں گے، جہاں جا کے واقعی آپ کو اجنبیت محسوس ہوتی ہے۔ آپ یہاں اوسلو سے باہر نکلتے ہیں، میرے حال 4 میل باہر جائیں گے آپ کو دوسرا علاقہ دکھے گا، 10 میل جائیں گے اور ہوگا۔ آپ فیل کریں کہ کہاں آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ اجنبی شہر میں آ گئے ہیں۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ پھر اگر آپ اسکول کے لیے ادھر آنے چاہ رہے ہیں یا کوئی اور کام کرنا ہے، تو آپ سوچتے ہیں کہ اچھا بس میں جاتی ہوں تو زیادہ مردوں سے انٹریکشن ہے، ٹرین میں زیادہ مرد دکھتے ہیں، پھر پردہ بھی نہیں ہے میرے پاس، تو پھر آپ کا گاڑی میں آنا بلکہ زیادہ سیکیور ہے۔ پھر وہی بات ہے کہ احتیاط کے ساتھ چلائیں، پھر اس میں عورت مرد نہ بنے۔ تو مجھے سمجھ آتا ہے کہ ایسے سارے معاملات میں کوئی ایک آپ ڈیڈ لائن نہیں دے سکتے۔ جس جگہ آپ جائیں گے آپ کو اپنا دل بتائے گا کہ آپ کو کیا کرنا ہے، کس طریقے سے آپ ان چیزوں کو لے کے چلیں گی، اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ محسوس کریں گے کہ جتنے اسلام کے دیے ہوئے اختیارات کو آپ استعمال کرتے ہیں آپ کی زندگی اچھی ہوتی ہے. جو عورتیں ہر چیز خود کرتی ہیں نا وہ پھر انسیکیور فیل کرتی ہیں، پھر ان کو اپنے مردوں سے ہمیشہ یہی شکوہ ہوتا ہے یہ کچھ نہیں کریں گے. لانے دیں مردوں کو، نہیں ٹھیک لائیں گے چیز پھر اچھی لائیں گے. کپڑے لانے دیں مردوں کو، آپ کہتے ہیں پسند نہیں آئیں گے ہمیں، نہیں آئیں گے تو کوئی بات نہیں، آپ یہ سوچ کے پہن لیں کہ وہ بڑے پیار سے آپ کے لیے لے کے آئے ہیں. تو اس طریقے سے جب آپ سوچتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو اس سے فائدہ ہوتا ہے.